اگر دوست کہہ دیتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی فون بھی نہیں آیا، فون آیا نہ ٹائپ پہ لگایا، اس کی کیا آواز پہنچانے کا انتظام تو کرو، یہیں سے پہنچے گی آواز. تو تکبر اس کا نام ہے. اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صدیقین کے سر سے سب سے آخر میں جو مرض نکلتا ہے وہ بجا ہے صدیقین کے سر سے. ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک بھی نہیں، لیکن یہ کبر اتنی مشکل سے مٹتا ہے. ہاں، اور بزرگوں کی سب سے زیادہ نظر اسی بات پہ ہوتی ہے، کبر سے حفاظت ہو، تکبر یعنی مٹنا، جس کو مٹنا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دینا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زبان سے کہنا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تکبر اس سے نہیں جاتا ہے. تکبر تو شیخ کی صحبت ہی میں جاتا ہے. جو مٹانے کے لیے اپنے کو تیار ہو، اپنے دل کی زمین پیش کرے، اس کو جو ہے مٹنا نصیب ہوتا ہے. اور جہاں ذرا سی کوئی شیخ نے کچھ ڈانٹ دیا یا کوئی تیز بات کہہ دی، بھاگ گئے بس، بھائی یہاں تو سختی ہے، پھر وہ اپنے کو مٹا نہیں پائے گا، اور پھر خدا نخواستہ تکبر اس کے دل میں رہ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ خانقاہوں میں جو شخص آتا ہے تو شیخ اس سے اسی نمازوں کا حال نہیں پوچھتا، کیونکہ خانقاہ میں آتا ہے تو اپنے کو بدلنے کی نیت سے تو آتا ہے، تو فرض اتنا فرض کام کیسے چھوڑے گا پھر. وہ اصل بزرگوں کی نظر آداب معاشرت پہ ہوتی ہے، اور اسی میں تکبر چھپا ہوتا ہے. جو آدمی متکبر ہوتا ہے اسے سب کو تکلیف پہنچتی ہے، آداب معاشرت اس کو ہوا بھی نہیں لگی، یعنی دوسروں کو تکلیف سے بچانا، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، تو یہ آداب معاشرت اس کو کہتے ہیں. ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی مسلمان کو نہ کسی کافر کو. کافر بھی تو انسان ہے نا، اور وہ کفر پہ قائم ہے تو اس کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہم کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے آخرت کے کہ ہم کہے کہ یہ کافر ہے، یہ جہنم میں ہی جائے گا. ہو سکتا ہے توبہ کر لے بننے سے پہلے. کتنے قصے ایسے ہو گئے ہیں کہ کافر رہے زندگی بھر اور آخر میں توبہ کی ایسی کہ اسی دے جنت میں چلے گئے، یعنی جنت میں جانا ان کو ایک وہ امید ہو گئی کہ ابھی جنت ہی میں جائیں گے. اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا بہت بڑا مرض ہے. یہ مرض جو ہے یہ خانقاہوں میں دور کیا جاتا ہے، اور کوئی جگہ اس مرض کی نکالنے کی نہیں ہے. آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ذرا ہمارے ہارٹ سرجری کر دیں، اس میں تکبر ہے اور حسد ہے اور بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانی کا مرض ہے، ذرا نکال دیجئے. وہ ہنسے گا کہ بھائی یہاں یہ کام نہیں ہوتے، یہاں تو آپ کی شریانوں کو ایک عبداللہ صاحب ہے ہمارے حضرت والا میر صاحب ہے اللہ کے پاس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے. ہمارے ڈاکٹر امان اللہ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ، بہت ماہر ہیں آج کل وہ سعودی عرب میں ہیں. تو ان کو کہنے لگے، وہ چیلنج کرنے لگے کہ یہ کیا ہوتی ہے اینجیوپلاسٹی، میں کر دوں، یہ کلچ وائر نہیں ہوتا موٹر سائیکل کا، تو یہی تو ڈالتے ہیں وہ، کیا مشکل ہے، میں کر دوں گا ہارٹ سرجری، کوئی آئے میرے پاس. تو وہ ڈاکٹر تو ہنسے گا کہ بھائی یہاں ان امراض کا علاج نہیں ہوتا ہے، ان امراض کا علاج تو خانقاہوں میں ہوتا ہے. تہذیب سکھائی جاتی ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اخلاق درست کیے جاتے ہیں، اور معاشرت کے آداب درست کیے جاتے ہیں. اب جو خانقاہ میں آیا ہے وہ نماز کیوں چھوڑے گا؟ اپنی اللہ کو راضی کرنے تو آیا ہے, اللہ کے لیے تو آیا ہے. اب کسی مجبوری سے, بیماری سے یا نیند گہری آ گئی تو اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہے. بعض لوگ بیمار رہتے ہیں, ان کو مشورہ دو کہ آپ کے لیے نیند کی دوا ضروری ہے, تو اگر آپ نیند نہیں کریں گے تو مسائل بڑھ جائیں گے. بعض لوگ کو مالی خلیہ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے. کیا وجہ کہ اگر ہم سو گئے تو ہماری فرض نماز قضا ہو جائے گی؟ جب ڈاکٹر مشورہ دے دے تو کھا لینا چاہیے. ارادہ نہ ہو, ارادہ یہی ہو سویرے کھاؤ سویرے سو, اور فجر کا ارادہ کر کے سو اور اس کی تدبیر کر کے سو, لیکن نیند تو ضروری ہے. بغیر لوگ نہیں مانتے. تو اگر آدمی سوتا رہ گیا اور غفلت میں, یعنی کسی کو کہا بھی نہیں کہ مجھے اٹھا دینا, اس کو کوئی پھر تو اس میں مواخذہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی اٹھ ہی نہ پائے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں اور وہ سوتا رہ گیا تو کیا ہے؟ واقعی میں صلاح لے دیکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھل جائے, یاد آ جائے, نماز پڑھ لو. بس اپنی غفلت سے نماز قضا کرنا, راتوں کو دیر تک جاگنا زبردستی, یا کوئی تدبیر اختیار نہ کرنا, یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سوتا رہ گیا تو مجبوری ہے. اب کوئی مسجد میں آ نہ سکا تو یہ تھوڑی کہ شیخ اس کو بلا کر کسی سے جگڑ دے گا, مارو اس کو, پٹائی کرو. رہ گیا بیچارہ رہ گیا. لیکن آداب المعاشرت اور اخلاقیات, یہ چیزیں جو ہیں ان پر نظر ہوتی ہے. اور مٹانا اپنے, جو مٹا ہو ہی سکتا ہے جو خود مٹا ہوا ہو, یہ بھی بات ہے. جیسے حضرت نے فرمایا لگا وہی سکتا ہے جس کی خود لگی ہو. جس کو اللہ کی محبت کی آگ لگی ہو, وہی وہ آگ, جس کے پاس آگ ہی نہ ہو تو وہ دوسروں کو کیسے آگ لگائے گا, ہے نا؟ تو فرمایا کہ جس کو لگی ہو وہی لگا سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو خود مٹا ہو وہ دوسروں کو مٹا سکتا ہے, ورنہ دوسروں کو مٹانے کے چکر میں اس کا اپنا کباڑا ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو متکبر ہو جائے گا. اس کو ڈانٹ رہا ہے, اس کو ڈانٹ رہا ہے, اس کو ڈانٹ رہا ہے, اور تکبر بڑھتا چلا جائے گا. مگر جو خود مٹ چکا ہے, اور مٹا ہوا کون ہوتا ہے؟ جس کو احساس ہی نہ ہو کہ میں مٹ گیا. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کمینہ ہوں, ذلیل ہوں, لوگ ارے مجھے کیا پوچھتے ہیں, میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں. زبان پہ تو حقارت کے الفاظ ہیں لیکن دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے. اس کو مٹنا تھوڑی کہتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب مثال دی, فرمایا کہ جو آدمی منہ سے بولے کہ میں سویا ہوا ہوں, تو کیا مطلب ہے کہ سویا نہیں؟ سویا ہوا آدمی بے خبر ہوتا ہے. اسی طرح اپنے مٹنے سے بھی بے خبر ہو جائے کہ میں مٹا ہوا ہوں. جب تک یہ احساس باقی ہے کہ میں مٹ گیا ہوں, سمجھ لو کہ تکبر ہے. گفتم کے پندار شکستی رستم, ای بت کے تو پندار شکستی باقی است. اے رستم, اے پہلوان, یعنی اللہ کے راستے میں بڑے دعوے ہیں تمہارے, پہلوان بنتے ہو, لیکن ایسے نہیں بیٹھتے, بری بات ہے. دیکھو یہ کیسے بیٹھے ہیں, ایسے بیٹھو. ہاں ابھی کیا عمر ہے؟ ابھی چھوٹا ہے, چھوٹا ہے ابھی تو, بس اس کا چشمہ آج نہیں بچے گا. وہ کہا کہ گفتم کے تو پندار شکستی رستم, اے رستم, یعنی جسے دعویٰ ہے اللہ کے راستے میں بہت آگے چلا گیا ہوں, کہ میں نے تو پندار کو شکست دے دیا, میں مٹ گیا. بت کے تو پندار شکستی باقی ہے, یہ بت جو ہے تیرا, یہ جو دعویٰ ہے کہ میں مٹ گیا, یہی تیرا بت ہے, تو ابھی مٹا نہیں ہے. تو یہ ہے خانقاہوں کا اصل کام, مٹے ہوئے آدمی کا اور اللہ کے بندوں کو مٹانا, مٹے ہوئے آدمی کا. اور جو آدمی خود مٹا نہیں, وہ کسی کو کیسے مٹائے گا؟ جو تکبر خود میں ہے وہ خدا نخواستہ وہی اس کے ساتھ رہنے والوں میں آ جائے گا, خدا نخواستہ. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو خانقاہوں میں اصل کام یہ ہوتا ہے مٹانا. اور بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہے, یہاں سے نکلو کہیں اور چلو. تو بھائی جب حلوائی کھانا ہے تو بھائی خانقاہوں میں تمہارا کام نہیں ہے, ہے نا؟ خانقاہوں میں پھر تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں چلنا تمہارا اور تمہارے بس کا نہیں ہے پھر, ہے نا. جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل دل کی محفل میں آئیے؟ فنا رائے ہونی چاہیے, اور جو ہے ہر زخم کو ہنستے مسکراتے کھا لینا چاہیے. اگر شیخ نے غلط بھی ڈانٹ دیا تو بھی اس کے لیے, اس کو اپنے لیے مفید سمجھو. اگر کوئی بات ایسی قابل وضاحت ہے کہ جس سے آگے شیخ کے دل میں تکدر آ سکتا ہے یا کوئی, تو اس وقت تو معافی مانگ کے خاموش ہو جائے. جب شیخ کو دیکھے کہ سب معاملہ ادھر ادھر ہو گیا زیر و زبر, اب دوبارہ جا کر ادب کے ساتھ وضاحت کر دے کہ معاملہ ایسے ایسے تھا. انسان ہے شیخ بھی, کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, تو غلطی ہو سکتی ہے, تو بعد میں جا کے بتا دے. اور اس کے لیے سارے جتنے اللہ والے گزرے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے, پہلے وہ مٹے ہیں. بڑے بڑے بزرگان اور محدثین اور فقہاء کرام جن کو توفیق ہوئی, انہوں نے بزرگوں کی خانقاہ میں اپنے کو مٹایا ہے, کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے, اول تو اپنا بڑا بنایا. بے راہبر کے نہ رہے, اور جب راہبر بنا لے تو پھر اس کے تمام آراء کی اتباع کرے, تجاویز کی اتباع کرے, اطلاع حال پورا ہو, اتباع تجویزات پوری ہو, اور انقیاد ہو. یعنی انقیاد معنی, یہ شعر کے وہاں تشریح رہ گئی تھی, انقیاد معنی قید, یعنی کہ پابندی کے ساتھ اس کام کو کرے. یہ نہیں کہ شیخ نے کہا اب ہم نے کسی کو پوچھا کہ معمولات دن بھر کے کیا ہیں, انہوں نے ادھوری معلومات دی, پھر دوبارہ پوچھا, پھر ادھوری معلومات دی. مجھ کو تشویش ہوئی, میں نے پوچھا بھائی آپ کیا مجھ سے بیٹھیں؟ کہا ہاں بیٹھیں. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ یہاں فہرست تو بنا کے نہیں رکھتے وہاں لے جانے کے لیے کیوں, اور جو بیٹھ ہوتا ہے اپنے نفع کے لیے ہوتا ہے. تو پھر پوچھا بیٹھے ہیں؟ تو ہاں بیٹھے ہیں. پھر وہ یہ اس کی تصویر بھیجی کارڈ کی کہ بھئی آپ کے پاس ہے یہ معاملات ہی تو کرنے کے یہ ہوتے ہیں, آپ کون سے معاملات دن بھر کے؟ تو کوئی جواب نہیں, کوئی جواب ہی نہیں ہے. غالباً دو ہفتے ہو گئے, یہ کیا بیچ ہے, کیا تعلق ہے, پتہ نہیں. بتانا چاہیے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم نے معلوم نہیں کیا, یا ہم بھول گئے, کچھ تو بات کرنی چاہیے. کچھ بھی جواب نہیں, ہاں نہ کچھ نہیں, خاموشی ہے ایک دم. یہ تو تعلق نہیں ہوا نا, بتانا چاہیے بھی ہم سے رہ گئی, غفلت ہو گئی, بھول گئے, معلوم نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ کرنا شروع کر دیں, وہ بھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اب آگے تو چلو, نہیں وہیں ٹریفک جام ہو گیا, ریڈ لائٹ بعض اوقات وہ گرین ہو کے ہی نہیں دیتی, کیا بات ہے, تو عرصے سے خراب پڑی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جواب دینا چاہیے. یہ خاموشی بھی ایک بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں, جواب نہ دینا. بار بار مجھے تو اب یہی ایک مضمون لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, مجھے اپنے لیے سب سے زیادہ مفید ہے آداب المعاشرت. اب کسی کو کہا کہ بھئی یہ کام سلام کو ذرا یہ جا کے بات کہہ دو, آؤ کہہ کے وہیں رہ گیا. آدر جواب دینا چاہیے کہ ہم نے کہہ دیا, کام کر دیا. جو بھی کوئی کام کہا جائے اس کا واپس جواب دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ کام کر دیا, اس کی تسلی ہو. تو حکیم الامت نے فرمایا یہ آداب المعاشرت میں کہ ہماری ذات سے کسی شخص کو بھی, کسی انسان کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف, غم, پریشانی, تشویش, ذرہ برابر بھی تشویش نہ پہنچے. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام, اور اصل اسلام یہ ہے جو جس کی مسلمانوں میں بے حد کمی ہے, آداب المعاشرت. اب کسی نے جو ہے وہ ادھوری معلومات دینا, ادھوری بات کرنا, منہ ہی منہ میں گڑ گڑا دینا, کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے ہیں, الفاظ بھی صاف ہوں اور بات بھی واضح ہو, پوری بات ہو, مثلا خط کے اندر لکھا کہ ہم نے پچھلے خط میں جو لکھا تھا نا فلاں فلاں تو وہ یہ ہے. اب ہمیں کیا یاد کہ پچھلے خط میں کیا لکھا تھا. 15 دن 20 دن لوگوں کو مہینے مہینے بھی ہو جاتے ہیں, 2-2 برس بھی ہو جاتے ہیں خط نہیں لکھتے. ہمیں کیا معلوم, ہم یہاں رجسٹر بنا کے تو نہیں بیٹھے کہ اچھا یہ فلاں صاحب کا خط آیا ہے تو اس میں ان کے پچھلے حالات ہسٹری ان کی دیکھے. ہم ہسٹری نہیں لکھی جاتی ہے, یاد بھی نہیں رہتا. اس کا ادب کیا سکھایا ہے کہ اگلے جو خط نیا لکھا ہے اس کے پچھلے اس کے ساتھ پچھلا خط یا اس کی کاپی رکھیں, تاکہ جو بھی مضمون ہے نیا مضمون اگر اس کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے تو اس مضمون کو بھی لکھنا چاہیے. کاپی اویلیبل نہیں ہے تو اس میں لکھنا چاہیے کہ بھئی یہ فلاں بات ہم نے اس طرح کہی تھی تو اس کا یہ آپ نے پوچھا تھا اس کا یہ جواب ہے. تو یہ آداب المعاشرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہو جائیں. اور حکیم الامت نے فرمایا کہ آداب المعاشرت کا سب سے بڑا عنوان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. یہ مسلمان کامل وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہیں, اور ایک روایت میں تمام انسانیت محفوظ ہے, تمام انسانیت. اور یہی وجہ ہے کہ کفار نے اسلام کے آداب معاشرت لے رکھے ہیں, اسلام کے آداب معاشرت کفار نے لے رکھے ہیں. ان آداب معاشرت کی برکت ہے جو آج وہ ظاہری امن سے جو رہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا اور یہ حق اور یہ حق, تو یہ اسلام کی برکت ہے. جو بھی اسلام سے ذرا بھی قریب ہوگا اس میں اس کے افعال کی برکات آئیں گی. اور یہی وجہ مسلمانوں کے پٹنے کی ہے کہ وہ اسلام سے دور ہیں. اگر وہ اسلام سے قریب ہو جائیں اسلام کی برکات کا ظہور ان پر زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ تو پہلے ہی اللہ کے اپنے ایمان والے ہیں. تو اس لیے کفار کو بھی جو یہ آپ نے اپنے آگے دیوار کیوں کھڑی کر رکھی, کیا نسوار کھاتے ہو چپکے چپکے, وہ چھپا نہیں ہے کیا, اس کو ہٹا دیا کرو. تو ایک دوست ہے نا ہمارے, وہ یہاں پہلے میں نیچے بیٹھا تھا اور ڈیسک ہوتی تھی سامنے, وہ کو کچھ کسی بات پہ کچھ کہہ رہا تھا کہ سن رہا تھا, وہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کچھ زیادہ کہہ دیا, بیچارہ بہت شرمندہ ہو رہا ہے. تو مجھے گرانی ہونے لگی, تو ایک صاحب یہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ شرمندہ کہاں ہو رہا ہے, تو قہوہ پی رہا ہے, آپ بیٹھ رہے ہیں نیچے قہوہ پی رہے ہیں. دیکھو بھائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ زیادہ کہہ دیا ہے تو یہ بہت بری بات کر دی. تو کیا کہہ رہا تھا, کفار کو بھی جو آج یہ حاصل ہے جو اپنے بظاہری امن و امان, وہ اسلام کی برکت سے ہے. جو بھی اسلام کے اصول لے لے گا اس کو اس کی برکتوں کا ظہور ہوگا اس پہ لازمی, کیونکہ وہ اصول ہمارے آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, ناقشین کے بنائے ہوئے نہیں, احکم الحاکمین کے بنائے ہوئے اصول ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا یعلم من خلق, کہ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے. ارے کمپیوٹر ہیولٹ پیکارڈ نے جو ایجاد کیا ہے اگر وہی نہ جانے گا کہ اس کا مینول کیا ہے, وہ تو جانتا ہے, وہ تو کتاب چھاپتا ہے کہ اس طرح کمپیوٹر آپ چلائیے, ٹرول شوٹنگ ایسے کیجئے, مسئلہ پیش آ جائے یہ چیز دیکھیے ٹھیک ہو جائے گا نا. تو یہ قرآن پاک کیا ہے, ہمارے انسانی زندگی کا مینول ہے. اور مینول کس نے تخلیق کیا ہے, جس نے ہم کو بنایا اسی نے مینول تخلیق کیا ہے. اگر اس کے خلاف چلیں گے لازمی پریشانی مصیبت لازمی ہے. اب کمپیوٹر ہے یہ, اس میں انٹر کا بٹن دبائیں اور چاہیں کہ ڈیلیٹ ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے, اور ڈیلیٹ کرنا چاہیں اور انٹر کا بٹن دبائیں کیسے ہو سکتا ہے. پریشانی سر پجا رہے ہیں بیٹھے, بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو, انٹر کا بٹن یہ ہے. یہی اللہ پاک فرما رہے اپنے بندوں سے, تم کہاں جا رہے ہو, ہم سے بھاگ کر تم کہاں جا رہے ہو, اپنے محبت کرنے والے خالد سے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. یہ اس طرح چلو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. ہاں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہے نا, کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اسلام کے اصولوں میں جو فائدے ہیں اور انسانیت کے لیے جو فائدے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تم تو جلباز ہو, ہے نا, تم جلباز ہو. ان انسانہ کیا ہے وہ سبق ہے نہیں, غرض انسان جلباز ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جلباز ہے, جلدی کرتا ہے کام, تو جلدی کے نفع کی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں پھر پریشان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دور تک جانتے ہیں کہ یہ سب انسانیت کے نقصان ہے. اس میں اسلام سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یہی ہے نا آیت, ہے نا, اے انسان تو کہاں اپنے کریم مالک سے کہاں بھاگے جا رہے ہیں, کہاں دھوکے میں پڑے گئے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار ہر عنوان محبت کا ہے, ہر عنوان محبت کا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ پھولپوری رحمہ اللہ, جن کی خدمت میں ہمارے حضرت کی جوانی کے 15-16 سال جنگل میں گزرے, جنگل میں ایسی عاشقانہ تلاوت فرماتے تھے کہ ہر 8-10 آیات کے بعد زور سے نعرہ لگاتے, اللہ, ایسے زوردار نعرہ حضرت لگاتے تھے. یعنی جیسے فرماتے تھے جیسے اسٹیم کا انجن, اس میں اسٹیم بھر جاتی ہے اور پھر اس کا ایک وہ آٹومیٹک والو ہوتا ہے جس سے پریشر کم کر دیتے ہیں, ڈھکنا کھل جاتا ہے. تو اندر گویا اللہ کی عشق و محبت کی ایسی اسٹیم بھر گئی کہ اب اس سے سینہ پھٹ جائے گا اگر نہیں نکالیں گے. تو اس حالت میں ان کے زبان مبارک اللہ ہر 8-10 آیت کے بعد. اور ایک مرتبہ ارے بھائی دیکھو یہ اتنی بے ہنگمی ٹھیک نہیں ہے, اتنے سارے بچوں کا اجتماع, بالغوں سے زیادہ نابالغ ہو گئے, ذرا کنٹرول کرو بھائی, کیونکہ اوروں کے لیے پھر خلل کا باعث بنتا ہے نا, میرے لیے بھی خلل کا باعث ہوتا ہے جب زیادہ یہ شور شرابہ کرتے ہیں. یہ شرارتیوں کو سردار پیچھے بیٹھا ہوا ہے, چلو ادھر آؤ, ادھر میرے بستر کے پاس بیٹھو. تو کیا ہاں اتنے زوردار نعرہ لگاتے تھے بے اختیار. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ مسجد کی محراب میں کوئی بھی نہیں تھا, اور میرے شیخ فرمایا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے اور 5-5 پارے بعض اوقات 10 پارے ایک ساتھ تلاوت کرتے تھے. اتنا مزہ آتا تھا حضرت کو تلاوت میں, اور اس طرح سے اللہ کا نعرہ لگاتے. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ محراب میں تلاوت فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میں ایک جگہ چھپا ہوا تھا, یعنی چھپے سے مراد یہ کہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا, یعنی شیخ کو علم نہیں تھا کہ یہاں کوئی ہے, حضرت والا کے علاوہ ہمارے حضرت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہاں. اور حضرت بھی اس طرح تھے کہ شیخ کو تلاوت میں اپنی عبادت میں گرائی نہ ہو کہ کوئی یہاں پر موجود ہے. تو یہ ادب ہے کہ اس طرح رہے کہ اگر شیخ دیکھنا چاہے تو اس کو معلوم ہو بھی جائے کہ کوئی ہے, تاکہ ممکن ہے کوئی ضرورت پڑ جائے. اب ہمارے ساتھ جاتے ہیں ساتھی نماز کو, ایک وہاں کھڑا ہے, ایک وہاں کھڑا ہے, ایک وہاں کھڑا. شیخ کے قریب رہنا چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر شیخ کو کچھ بات یاد آ جائے, کچھ بات دل میں ہو, ہمیں فوراً بتا دے گا وہ. مگر اتنی لمبی نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ وہ اب شیخ سلام پھیر چکا ہے اور وہ ابھی اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, یہ آداب کے خلاف ہے. بظاہر لگے گا کہ یہ تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے, اب یہ کیا کہ ہم شیخ کے لیے جلدی نماز پڑھیں. تو شیخ کے ساتھ جو لگنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے لگنا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی اعتراض دل میں لائے تو لائے, لیکن طریقہ یہی ہے کہ اپنی نماز مختصر ہی رکھے تاکہ شیخ کے سلام پھیرے تو ہم اسی وقت حاضر ہوں, کہ کوئی بات شاید شیخ کو کہنی ہو تو وہ فوراً ہمیں کہہ دے گا, تشویش میں نہ رہے گا. تو یہ بہرحال بہت بات کی چیز ہے, لیکن یہ کہ ہاں فرمایا کہ وہ محراب میں حضرت تلاوت فرما رہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ حضرت کو پتا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ حضرت تو اپنی عبادت میں ہی مشغول تھے اور حضرت کو ایک بھی کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون ہے, کہاں ہے, کیا ہے. جب عبادت میں ہوتے ہیں تو جب وہ تلاوت فرما رہے تھے درمیان میں کہا آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. یہ عاشقانہ عبادت تھی حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ ماسٹر عین الحق صاحب تھے ہمارے حضرت کے پیر بھائی, تو وہ حضرت والا چونکہ زمیندار تھے, حضرت پھول پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زمینیں تھیں, ان سے جو آمدنی آتی تھی وہ کاغذات وغیرہ بنانے کے لیے ماسٹر عین الحق بنا دیتے تھے کاغذ, کاغذ بنا کے لائے اور حضرت کو پیش کیا کہ اس پہ دستخط کر دیجئے, تو اچھا لاؤ کاغذ قلم, اب بھول گئے, پوچھا کہ میرا نام کیا ہے, تو ماسٹر عین الحق صاحب ہنسنے لگے, سمجھے کہ حضرت مذاق کر رہے ہیں, پھر حضرت نے جلال سے فرمایا کچھ تو بتاتے کیوں نہیں میرے کیا نام ہے, پھر جلدی سے وہ ڈر گئے, پھر اب نام بتایا, پھر دستخط, اب جو آدمی دس دس پارے تلاوت روزانہ کا معمول, کوئی ایک دن کا نہیں, یہ میں تعلیم نہیں دے رہا ہوں کہ سب ہم سب لوگ دس پارے, میں تو ایک پارہ بھی روز نہیں کر پاتا ہوں, دماغ میں تحمل نہیں ہے, چاہتا ہوں کہ میں تلاوت کلام پاک کے علاوہ کچھ نہ کروں, کوئی کام ہی نہ کروں, چاہتا تو ہوں لیکن تحمل نہیں ہے اتنا, تو وہ اور فرمایا پورا قصیدہ بدر شریف جس کی 350 اشعار, کہیں 400 آئے ہیں کہیں 350 روزانہ, اور حفظ یاد ہیں بغیر دیکھے, روزانہ قصیدہ بلبل شریف, روزانہ ساتوں منزل مناجات مقبول, ہم لوگ ایک ایک منزل نہیں کر پاتے, ساتوں منزل اور زبانی یاد ہے سب, وہی کیا ہے کہ دعا پڑھنا ہے, پڑھنا اور ہے دعا, دعا تو کرنے کی چیز ہے, مانگنے کی چیز ہے, تو اس طرح سے ان کا معمول تھا, اور ہمارے حضرت والا رحمۃ 3 بجے حضرت پھول پوری اٹھ جاتے تھے درمیان رات میں, اور بمشکل 2:30 بجے تو سوتے تھے, 2:30 بجے ہمارے حضرت ان کو دباتے رہتے تھے, جب نیند آ گئی تو تھوڑی ہمارے حضرت بھی نیند لے لیتے تھے, لیکن جیسے ہی حضرت کے کروٹ لینے کی آواز سے حضرت بیدار ہو جاتے تھے, آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, اور حضرت بیدار کیسے ہوتے تھے, کبھی کوئی نہ کوئی اللہ کا نام لے کر بیدار ہوتے تھے کسی نہ کسی طرح, اور کبھی کبھی یہ شعر بھی پڑھتے تھے, عشق من پیدا ہو دل بھر نہ پیدید, درد و عالم ہی چنی دل بھر کے دید, یہ میرا عشق تو ظاہر ہے, اٹھ رہا ہوں اللہ کو یاد کرنے کے لیے, کبھی ہمت ہے کبھی نہیں ہے, کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے, مگر میں تو دیوانہ وار ان کو یاد کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہوں, دیوانہ وار ہے نا, اذان کے متعلق ہمارے حضرت کے بغلہ اشعار ہیں, وہ اس قدر عاشقانہ اشعار ہیں صرف اذان کے متعلق, یہ نغمہ عرش الہی ہے, نغمہ عرش الہی یہ نام رکھا ہے اشعار کا عنوان, یعنی اذان سنتے ہی ہمارے دل میں وہ عشق و محبت جوش میں آ جائے, ہمارے مولا نے ہمارے محبوب نے ہمیں پکارا ہے, محبوب پکارے تو کوئی بیٹھا رہ سکتا ہے, کوئی سست رہ سکتا ہے, دیوانہ وار بھاگے گا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, نکلو حیا علی الصلاح, اے میرے بندو صلاح کی طرف آ جاؤ, فلاح کی طرف آ جاؤ, فلاح تو نماز میں ہے, امت پڑی سو رہی ہے, عالم ہے کہ بیلاد پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہے شخص پڑا ہوتا ہے, اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے, تو حضرت پھول پوری 3 بجے اٹھ جایا کرتے تھے, 3:30 تہجد ہے, پھر تلاوت ہے, اور پھر فجر ہے, پھر قصیدہ ہے, پھر مناجات ہے, تو فرماتے تھے کہ اشراق کے بھی بعد کوئی 10-11 بجے تک میں بھوک سے جوانی کے عالم میں شدید بھوک لگی ہوتی تھی, لیکن مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرے شہر میں ناشتہ نہیں کیا, میں ناشتہ کیسے کر لوں, یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں, تو ہم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں, ہم تو چپکے سے جا کے کچھ کھا پی لیتے تھے, تو کہ بھائی ہم بیٹھے کس طرح شہر کے پاس, جب جسم میں جانی نہیں ہے, پیٹ میں چارہ نہیں ہے, تو ہم کیا اچھلیں گے, اللہ اللہ کریں گے, ایسا موقع نکال کے ہم کھا پی لیتے تھے, ہمارے حضرت نے کبھی ناشتہ نہیں کیا, برس ہاں برس ہی معمول رہا, کیونکہ شہر پھول پوری ناشتہ نہیں کرتے, عبادت سے فرصت نہیں, بزرگوں کی روحانی غذا, اصل تو روحانی غذا عبادت ہے انسان کی, بزرگوں کی کیا, انسان کی روح کی غذا یہ ذکر و اذکار اللہ کی یاد ہے, اسی لیے آپ بزرگوں کو دیکھیں گے وہ بظاہر سب میں مشغول رہتے ہیں لیکن کھاتے کم ہیں, اور فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ آخر تک کھاتے رہنا, بھوک کے باوجود کم کھانا, یعنی اس طرح کے ادب یہ ہے, سنت یہ ہے کہ جب تک دسترخوان پہ مہمان کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شریک رہنا, تاکہ مہمان کو گرانی نہ ہو کہ میزبان تو کھا چکا ہوں میں ابھی تک کھا رہا ہوں, تو آخر تک کھاتے رہے, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یا آخر تک کھاتے رہتے ہیں, لیکن اصل دیکھو غور کرو تو غذا کیا تھی, مشکل سے آدھی چپاتی, پونی چپاتی, ایک چپاتی, بہت سے بہت, مگر آخر تک کھاتے رہتے ہیں. یہ اکرام مسلم اور آداب معاشرت اور سنت کہ مہمان کو گرانی نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, تذلل نہ ہو. آج تو ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے در پہ ہیں, نیچا دکھانے کے در پہ ہیں. نیچا دکھانے پہ یاد آیا تو ایک مناظرہ ہو رہا تھا ہندوؤں میں اور کافروں میں, مسلمانوں میں, تو وہ کسی بات پہ کوئی ایسی دلیل ماری ہندو نے, تو وہ جواب فوری طور پر نہیں آیا ہوگا. تو نے کہا اسٹیج پر چڑھ کے کہ دیکھا آج ہم مولانا ہم نے آپ کو نیچا دکھا دیا. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کا نیچا ہم نے دیکھ لیا. یہ بزرگ حضرات جو ہے غصے میں نہیں آتے تھے, اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے تھے, حتیٰ کہ کافر سے بھی کمتر سمجھتے تھے انجام کے اعتبار. معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے ان کی عقل درست رہتی تھی ہر وقت. تو کیسا جواب دیا, ایک مرتبہ ہندو نے کہا کہ غصے میں آ کر مسلمانوں کو کہا کہ تم مولانا قاسم نانا پی تھے رحمت اللہ, کون بزرگ تھے, ان کو کہا کہ آپ میں اور سور میں کتنا فرق ہے. اب بتائے ہم جیسا آدمی تو چڑاپا ہو جائے, پاگل ہو جائے غصے میں, لیکن انہوں نے کیا کیا, یہ ہاتھ سے ناپنا شروع کیا اور ہندو تک جس نے کہا تھا کہ آپ میں اور سور میں کیا فرق ہے وہاں تک ناپتے چلے گئے, کہا دس ہاتھ کا فرق ہے. غصے میں عقل رخصت ہو جاتی ہے, پاگل ہو جاتا ہے آدمی, عقل رخصت ہو جاتی ہے. اسی لیے غصہ آئے تو اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ بھائی فوراً جس پر غصہ آئے اس سے نظر ہٹا لو, یا اس کو کہیں بھیج دو کہ بھائی ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا, تاکہ غصے میں آ کر ایسی بات نہ کہے. فلا تکلم بکلام تعجر منہ غدا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ ایسا کلام نہ کرو کہ تم کو بعد میں شرمندگی ہو. یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں بھی آدمی کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, سوچ سمجھ کر بات کریں. تو غصہ آ جائے تو فوراً سامنے والے کو ہٹا دے, بھائی ادھر اندر آ جاؤ, کون ہے باہر گیا, ادھر آ جاؤ. تو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے. آگ کا علاج پانی سے کیا, آپ پانی پی لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ لیں, پانی پی لیں, وضو کر لیں, اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں. کھڑے ہو تو بیٹھ جانے میں کیا راز ہے, میرے شیخ نے فرمایا کہ ہر بات کو تو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا راز ہے, بھائی شریعت کے بلا حکم میں کیا راز ہے, یہ ضروری نہیں ہے. حکمتیں جاننا یہ غیر عاشقوں کا کام ہے, یہ اعتراض کرنا کہ یہ کیوں ہے, کیوں لگانا. ایک صاحب اسی طرح کیوں کیا کر رہے تھے, حکیم الامت نے فرمایا یہ بتائیے کہ آپ کی ناک یہ کمر پہ کیوں نہیں لگی ہے. کہا بھائی اگر کمر پہ لگی تو بری لگے گی. تو فرمایا کہ بھائی بری تو اس لیے لگے گی کہ سب کی ناک یہاں پر ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہاں کیوں لگی ہے, آپ یہاں کیوں نہیں لگی آپ کی ناک. اب لاجواب ہو گئے, بری تو اس لیے لگے گی کہ سب کی ناک یہاں پر ہے, لیکن اگر سب کی ناک یہاں پر ہوتی تو کیوں لگی ہے یہاں پہ, یہاں کیوں لگی ہے. تو کوئی جواب نہیں, ہم جواب کیا دیں گے, کہ اللہ نے لگائی ہے. تو شریعت کے احکام بھی ایسے ہی ہیں, اللہ نے فرمایا, حالانکہ شریعت کے ہر حکم میں انسانیت کا فائدہ ہے, یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہے نا, کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس میں تمہارے لیے کیا کیا مفاسد ہیں, اس میں کیا کیا آگے جا کے تم پھنس جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی نہیں چاہتے. ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم, ہے نا, صحیح ہے آیت, کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر گزار یعنی ہمارے تابے دار ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے, ہے, دوزخ کو بھر کے کیا کریں گے اللہ, مگر جب تم خود ہی نہیں باز آؤ گے تو پھر تم اپنی شامت عمل سے دوزخ کو کماؤ گے, آگ لے لو گے تو اپنی شامت عمل سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے ہر حکم پر دیوانہ وار عمل کریں, دیوانہ وار. اور بڑی چیز آداب معاشرت ہے کہ آداب معاشرت کو ہم اپنائیں, کہ ہماری ذات سے دیکھو فکر, اصل چیز فکر ہے, جتنی خرابی پیدا ہوتی ہے لاپرواہی سے پیدا ہوتی ہے, جتنی خرابی پر کوئی آدمی آداب المعاشرت کی کتاب نہ بھی پڑھے لیکن اس کو فکر پیدا ہو جائے کہ میرے کسی قول سے کسی فعل سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے. اب انسان تو انسان ہے نا, تو جب وہ انسان کے مفاد کے لیے سوچے گا تو اس کو ضرور وہ چیز ہدایت ہو جائے گی. فکر پیدا کرنا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, جس میں فکر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی ذات سے پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. فکر پیدا. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پھر ہمارے مالک مکان یہاں پانی نہیں ہے, چھ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً, ابھی بھی پوری طرح پانی ڈھال نہیں ہوا, شاید کل سے کچھ آنا شروع ہوا تب پھر بند ہو گیا. تو ہمارے یہاں پانی نہیں تھا اور ایک دن کا پانی رہ گیا تھا جمعے کے دن, تو ہمارے مالک مکان نے غسل ہی نہیں کیا جمعے کا. مجھے شام کو بتا رہے تھے بھائی میرے غسل کا پانی کسی اور کے کام آ جائے, غسل کرنا جمعے کا سنت ہے, اگر نہیں کیا تو جمعہ تو ہو جائے گا, اور وہ روز نہانے والے آدمی ہیں, صاف ستھرے رہنے والے. مگر دیکھو آداب معاشرت کہ یہ ہے اصل چیز, یہ صرف عبادت ہی عبادت سب پہ سوار ہے. ہم بڑے تاجر گزار, ہم بڑے نمازی, ہم بڑے تسبیح کرنے والے, لیکن یہ چیزیں یہ خال خال کہیں بہت مشکل سے کہیں ملتی ہیں. مجھے اس قدر اس سے یعنی سبق حاصل ہوا کہ ہم مسلمانوں کو یہ ایثار اور قربانی انسانیت کا احترام, کہ انہوں نے اس لیے غسل نہیں کیا کہ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, کسی اور کو تکلیف نہ ہو, وہ استعمال کر لے پانی. یہ اللہ تعالی ہمیں دیکھو, ان کو فکر تھی, ان کو خیال تھا, اکرام تھا اس انسان کا, تو انہوں نے کیسا کام کیا. یہ چیز ہے, اللہ تعالی فکر پیدا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ محبت ہے یا فکر ہے اللہ کے راستے کی, یہ خانقاہوں ہی سے حاصل ہوتی ہے. جہاں اللہ والے ہیں انہیں کی صحبت میں جانے سے یہ فکریں بھی پیدا ہوتی ہیں, عمل کی توفیق بھی پیدا ہوتی ہے, اخلاص نیت بھی وہیں پیدا ہوتا ہے. اخلاص نیت, اتنے بڑے عالم حضرت مولانا قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے حضرت سے بارہا سنا کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے, اخلاص ملتا ہی خانقاہوں سے. یہ دکھلاوے کی بیماری, تکبر, یہ سب چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ہوتی ہیں, لیکن جب ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو ان چیزوں سے پاک ہیں, ہر کے جام راز عشق چاک شد حرص و عیب کلی پاک شد, ہر کے را جام عشق چاک شد. عشق جب اللہ کا آ جاتا ہے تو ہر حرص اور عیب سے وہ پاک ہو جاتا ہے. جس کا یعنی اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جس کا گریباں چاک ہے, یعنی ہر کے راہ جامع عشق چاک شد, جس کے عشق جس کے سینے میں نفوذ کر گیا اور اس کو اپنے ظاہری حال کی خبر نہیں ہے, احساس نہیں ہے کہ میں کس حال میں ہوں, باطن بنانے کی فکر میں ہے, باطن میں اس کے اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے, عشق بھرا ہوا ہے, تو وہ تمام حرص و عیب سے پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی جو آگ ہے اس کی خاصیت ہے کہ ہر عیب کو ہر غیر کو جلا دیتی ہے, محبوب کے سوا ہر غیر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت کے بیانات میں دیکھو کہ بہت کم جو ہے ترغیبات بہت کم ہے, ترغیبات بہت کم ہے, ترغیبات ہے زیادہ, اور وہ خدا تعالیٰ کی عشق و محبت کی بات ایک ہی مضمون ہے, اللہ کی محبت. کیا وجہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, اس کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہر غیر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, تکبر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے, مٹنا نصیب کر دیتی ہے. ہے نا, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کیا ہے وہ, ہاں, کچھ ہوا نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہوا نہ میرا, میں کچھ ہو گیا ہوں, یہ اللہ کے دربار میں ذلیل کرنے والی چیز ہے. سمجھائی کہ مخلوق چاہے تھو کرے یا واہ واہ کرے, ہمیں اس سے غرض نہیں, محبوب کے دربار میں ہماری کبیرائی چاہیے, محبوب ہمیں چاہ لے, پسند کر لیں. تو کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواہی کا سبب ہے, یہ تو میں ذلیل ہو جاؤں گا اگر لوگ واہ واہ کریں, تو یہ تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. یعنی اگر میں اپنی واہ واہ چاہوں, دل سے میں چاہوں, اب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ والوں کے خوبی بیان کرتے ہیں لوگ, کیونکہ یہ مطلوب ہے, یہ مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہم الیک ربی فحببنی، اے اللہ اپنی طرف اپنا مجھے محبوب بنا لیجیے، الیک اے میرے رب مجھے اپنا محبوب بنا لیجیے، فحببنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیئ الخلق، ہاں پہلے مانگا الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی، کہ مجھے اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیجیے، یعنی ذلیل سے کیا مطلب کہ میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھوں، یہ نہیں کہ میں منہ سے کہتا کروں کہ میں کمی نہ ہوں ذلیل ہوں نہ لائق ہوں، یہ تو مطلوب نہیں ہے، بلکہ آگے کیا فرمایا وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی، کہ لوگوں میں مجھے عظمت دینا، لوگوں میں ذلیل نہیں کرنا مجھے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ان کی نگاہوں میں مجھے معزز کر دیجیے، ان کے دل میں میری عظمت ڈال دیں، کیا وجہ ہے اس کی لوگوں میں عظمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب عظمت دلوں میں آ جاتی ہے لوگوں کے اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس سے دین حاصل کرتے ہیں، ذلیل آدمی کے پاس دین حاصل کرنے کون جائے گا جس کو لوگ فوٹو کر رہے ہیں، حالانکہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ بال ہیں، کپڑے میلے کچلے ہیں، چپل پھٹی ہوئی ہے، لیکن خدا کے ایسے مقبول ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا بیٹھے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ کے یہاں یعنی اتنے مقبول ہیں، لیکن لوگوں میں پذیرائی اور خوبی اور عظمت اور ادب اور محبت پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، وفی اعین الناس فعظمنی، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بلند دکھا دیجیے تاکہ لوگ مجھ سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھا لیں، ہے نا، اور ویسے بھی اپنے نفس کو ذلیل کرنا سب کے سامنے جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے مومن کے لیے کہ اپنے کو ذلیل کرے کسی کا، تو وفی اعین الناس فعظمنی مومن سیئ الاخلاق فجنبنی، دیکھو کہ برے اخلاق اللہ اس سے مجھے بچا، برے اخلاق، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدوی نے بدو نے چادر ڈال کر گھسیٹا اور درخت تک گھسیٹتا ہو لے گیا اور آپ کی گردن مبارک لال ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا کہ ظالم میرے پاس ایک اونٹ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا پورا ریوڑ تو تجھے ریوڑ دے دیتا، یہ اللہ کے نبی تھے جن کو ایک رات بھی ایک درہم بچا کر رکھنا جو ہے گوارا نہیں تھا، تو آپ کے اخلاق دیکھیے کہ آپ کی گردن مبارک سر ہو گئی اس بری طریقے سے گھسیٹا اس ظالم نے، لیکن آپ نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی میرے پاس ایک اونٹ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو تجھے پورا ریوارڈ، دور دور سے لوگ آتے تھے آپ کی سخاوت کا سن کے، تو مانگتے تھے آپ سے اس طرح سے، تو بدوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بدو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں ایسے گھسیٹا، لیکن چونکہ آپ کی ذات مبارک کے ساتھ یہ نقصان کا معاملہ تھا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، تو یہ کیسے اخلاق ہیں، یہ اخلاق دیکھ کے تو دین پھیلا ہے، نرمی سے دین پھیلا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں تلوار سے دین پھیلا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ مغرب زدہ ذہنیت رکھتے ہیں، مغرب زدہ کفار زدہ ذہنیت رکھتے ہیں، اور بالکل جاہل ہے جو آدمی کہتا ہے کہ تلوار سے دین پھیلا ہے، بلکہ دین تو پھیلا ہے اخلاق سے، محبت سے، نرمی سے، ایثار سے، قربانی سے، کہ قیدیوں نے دیکھا کہ ہم وہ قید کر کے لائے ہیں لیکن اپنا پیٹ نہیں بھرتے، ہمیں کھانا کھلاتے، ہمارا بچا ہوا کھانا، یہ حاکم لوگ، حاکم ہمارا بچا ہوا کھانا کھاتا، یہ اسلام کی طرف رغبت کی، تین دن باندھ دیا ان کو، کون سے صحابی تھے وہ، نہیں نام یاد نہیں رہتے ہیں، غرض یہ کہ صحابہ پکڑ کے لے آئے ایک کافر کو اور ان کو باندھ دیا، آپ نے فرمایا ان کو باندھ دو، تو پھر پوچھا ان سے جا کر کہ کیا حال ہیں، کیا ارادے ہیں، تو انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ یعنی آپ کو میں قریب جانتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور آپ کو مال جتنا چاہیے آپ کو مال دے دیں گے، پر دیکھیے تین دن بھرے رہے ہیں، روزانہ آپ ان کا حال پوچھتے اور وہ اسی طرح کہتے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ قریب ہیں اور اگر آپ خون چاہتے ہیں میرا خون کر دیں میری قوم بدلہ لے گی. سردار تھے کچھ اس طرح کا واقعہ ہے اس وقت مستعد نہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تین دن بندے رہے پھر آپ نے ان کو فرمایا اچھا جاؤ اس کو آزاد کر. جب وہ آزاد ہو گئے تو آزاد ہو کے کہاں گئے؟ جنگل میں گئے, وہاں جا کے غسل کیا اور آخر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول. کیونکہ تین دن تک وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ مسلمان کا رہن سہن طور طریقے اور اشار اور قربانی یہ سب دیکھتے رہے. وہ بتائیے تلوار کہاں ہے؟ اب تو آزاد بھی کر دیا, اب کس نے مجبور کیا اسلام لانے پہ؟ ایک کافر یہ سن کر آیا کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ, یہ پاگل ہے کوئی مجذوب ہے. آ کر دیکھا, دیکھتے ہی چہرہ مبارک دیکھتے ہی, کیونکہ ایمان مقدر میں تھا, جس کے مقدر ہی میں نہیں تو وہ چہرہ دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا ابو جہل جیسا. لیکن جس کے مقدر میں تھا آیا کہ کیا سن کے اور چہرہ دیکھ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول. لو بھائی یہ کون سی تلوار آ گئی یہاں. پھر حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ شروع میں تلواریں کہاں تھیں؟ مسلمانوں کے پاس تو تلواریں ہی نہیں تھیں. حبشی غلام تھے ایمان لانے والوں میں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالے بالکل غلام, یہ ان کے پاس تلوار کیا؟ ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, شروع میں تو اسلام غریبوں ہی سے شروع ہوا ہے اور غریبوں ہی میں ختم ہوگا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ مالداروں کے اندر آتا ہے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, مال کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تلوار سے کہاں پھیلا اسلام؟ یہ تو جب مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہوئی, کیونکہ پوری دنیا کے اوپر پورے عالم پر اللہ کا حق ہے, اللہ کا حکم چلنے کا حق ہے, شریعت کا حق ہے. اس لیے اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے, اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے اب حکم آیا کہ اب ان سے جہاد کرو. ورنہ تو صبر صبر صبر, کافروں کی اضافہ صبر, صبر صبر, پوری تاریخ بھری پڑی ہے. صلح حدیبیہ کیا ہے ذرا اس کو مطالعہ تو کریں, عقل بند رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی وحی الہی سے آپ نے جس طرح صلح کی ہے, اور پھر بظاہر سارے صحابہ غمگین تھے, سارے صحابہ غمگین تھے کہ ہمارے پاس تلوار بھی ہے, ہم جان بھی دینے کو آئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں کہ سارے مطالبات پورے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ مطالبہ کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے. بتائیے جو مسلمان ہو کے ہمارے قبضے میں آ گیا, یہ شرط بھی آپ نے منظور کر لی. اور اگر تو آپ کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے ہماری طرف آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, یعنی مرتد ہو کے آئے گا تو نعوذ باللہ, مرتد تو کوئی ہوا ہی نہیں تاریخ میں, وہ کوئی بھی مرتد نہیں ہوا, جو مسلمان ہوا وہ یہیں ہو کے رہ گیا. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے بھیڑیوں میں جکڑے ہوئے, اچھل اچھل کر وہ آزاد ہو گئے کسی طرح اور وہ پہنچ گیا مدینہ منورہ. آپ نے فرمایا واپس جاؤ, ہمارا معاہدہ ہے. یہ معاہدہ کسی سے بھی ہو جائے جو شریعت کی روح کے خلاف نہ ہو, وہ معاہدہ کرنے کے ہم پابند ہیں. بھائی آپ نے یہاں تک اس قدر صحابہ غمگین ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر فرمایا کہ بھائی سب لوگ جو ہے اپنا قربانی کریں, قربانی کا جانور جو ساتھ لائے تھے, مولوی صاحب ابھی ختم کرنے والا ہوں, تو قربانی کا جانور جو ساتھ لائے تھے سب لوگ اس کی قربانی کر دیں اور احرام کھول دیں. مگر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اس قدر ڈپریس ہوئے گئے ہیں, اتنے غمگین ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسی صلح ہے کہ ہم تو جان دینے کے لیے آئے تھے اور آپ ہمیں بالکل ہی گویا کہ مشرکین کے حوالے کر دیے, ساری باتیں ان کی مان رہے ہیں اور سب خلاف عقل کے خلاف جا رہی ہیں. تو صحابہ کے اندر ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ قربانی کریں اور سر منڈائیں اور احرام کھولیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا شدید غم ہوا, اور آپ غالباً حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے بڑے غمگین, اور پوچھا کہ آپ کے کیا معاملہ ہے اتنے غمگین؟ کہا کہ دیکھو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرے نہیں کرتے. تو بعض خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں نیکوکار, ایسی متقی, ایسے وقت میں دے دیتی ہیں کوئی اشارہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے نا, آپ خود اپنے قربانی کا جانور کی قربانی کیجئے اور سر منڈا دیجئے اور آرام کھول دیجئے, پھر دیکھیے آپ تماشا. اب جیسے ہی آپ نے ایسا کیا پورے صحابہ نے وہی عمل دہرا دیا. کیا یہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے؟ یہ لوگ جاہل ہیں بےچارے, اللہ تعالیٰ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور جو بات ہے اصل جو آداب معاشرت کی, کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی فکر ہمیں پیدا ہو جائے, اصل چیز ہے اس کی فکر پیدا ہو جانا. اور خانقاہوں میں حاضری سے بھائی اس پر روک ٹوک ہو جاتی ہے, دھیان دلا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں, دھیان آ جاتا ہے, پھر وہ عادت بن جاتی ہے. وہ عبادت جس پہ تانا زد تھے, وہ ریا جس پہ زائد تھے تانا زد, کچھ گڑبڑ ہے کہہ رہے جی. ہاں وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی, ابھی پہلے ٹوک ٹوک کر کے عادت ڈال دی گئی, اب وہ خالص اللہ کے لیے ہو گئی, نیت اپنی خالص ہو گئی. یہی بات ہے کہ اخلاص بھی ملتا ہے خانقاہوں سے, اور یہ اپنے کو مٹنا بھی نصیب ہوتا ہے خانقاہوں سے. تو بس ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام بنا دے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا, مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. ہمارے حضرت والا دامن برکاتہم نے ایک اسکیم نکالی ہے جامع حکیم الامت کی, جو شخص حصہ لینا چاہتا ہو وہ اس کی کم سے کم بھی مقدار ہے, وہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق سالانہ, ماہانہ نہیں سالانہ 2000 روپے, اس سے جامع حکیم الامت کا لائف ممبر بن سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر 200 روپیہ مہینہ بھی ہم بچا لیں تو سال میں 2400 روپیہ ہوگا, 200 روپیہ مہینہ بچانے پہ, اور وہ اس سے جامع حکیم الامت کی لائف ممبرشپ مل سکتی ہے, جنرل لائف ممبرشپ. اور پھر اس کی کیٹیگری ہے, اگر اور بڑھا دیں تو اور پریمیم لائف ممبر بن سکتا ہے, اور نہیں تو وی آئی پی لائف ممبر, اور بڑھا دیں تو وی آئی پی لائف ممبر, اور بڑھا دیں تو وی وی آئی پی لائف ممبر, اور بڑھا دیں تو رویل لائف ممبر بھی بن سکتا ہے. تو جس سے ہو سکے وہ اپنے گھر ڈبا بنائے, اور سال بھر میں جو جمع ہو 100 روپیہ مہینہ بھی اگر ڈالیں تو وہ بھی قبول ہے, انشاءاللہ وہ بھی اس میں ہو جائے گا. تو جس سے ہو سکے وہ جمع کر کے یہاں دے دے, ہم یہاں حضرت فیروز صاحب کے یہاں بھجوا دیں گے, وہ انتظام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہاں ممبر شپ میں نام ہمارا آ جائے گا. یہ جامع حکیم الامت کیا ہے؟ باغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متعدد لوگوں نے اس جامعہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور بشارتیں سنی ہیں, تو اس کا موقع اب نہیں ہے, لیکن یہ باغ محمدی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ جو شخص اس کی آبیاری کرے گا, اس کے پھول پودے اگائے گا, تو وہ جنت کی اس کو بشارت دی ہے. تو جس سے ہو سکے وہ اس کام میں حصہ لے. اور ہمارے حضرت کی یہ بڑی بات ہے کہ کم سے کم آمدنی والا بھی اس میں ممبرشپ حاصل کر سکتا ہے, کوئی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.